الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلما کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. میں اہلیان دوراجی کے تمام غیور سنی مسلمانوں کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر صراط مستقیم کے تمام گوشوں کو واضح کرنے کے لیے اور عوام اہل سنت کے عقیدے کی پختگی اور ان کے لیے جادہ حق صراط مستقیم کے نقوش اور آثار کو روشن و واضح کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر انتہائی اہم علمی مبارک اور مقدس محفل حق چار یار منعقد کرنے پر میں اہلیان دوراجی کے تمام غیور مخلصین سنی مسلمانوں کو اور آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ تسلسل کے ساتھ یہ محفل قرآن و سنت کی توضیع اور قرآن و سنت سے ثابت شدہ صحیح اور نکھرے ہوئے عقیدے کی وضاحت آپ تک پہنچانے کے لیے اور دلوں کو عشق مصطفیٰ سے گدگدانے، اس میں گداز اور جذبہ ایمان کو پیدا کرنے کے لیے خوش الہان محترم نعت خوانوں کو منعقد کر کے دونوں طریقے سے آپ کے سامنے اس پر آشوب دور میں اور اس پر فتن دور میں اور اس قرب قیامت کے دور میں ایمان کے تمام تقاضوں کی تکمیل کا یہ مبارک اہتمام ہے. ایک دفعہ پھر میں تمام اہلیان دوراجی کو اس عظیم خدمت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین یہ سلسلہ، یہ ذریعہ اور یہ کوشش اللہ رب العالمین جس طرح ان کے سلف میں اور ان کی آبا و اجداد میں تو نے رکھا تھا، تو مولا کریم اسی سچی عقیدے کی تنویر اور روشنی سے تا تمام عالم کو منور و روشن و مستریح کرنے کا، کہ یہ علمی اور روحانی وراثت اس نسل کی، اس برادری کی اور تمام سنیوں کی نسلوں کے اندر مولا کریم جاری فرما. حضرات گرامی، عنوان حق شعر یار. میں کیونکہ وقت اختصار کے ساتھ محفل کو سمیٹا جائے اور مختصر وقت میں ضروری باتیں آپ تک پہنچانا مقصود ہے، اور آپ سے درخواست صرف یہ ہے کہ جو کلمات، جو نظریات، جو عقائد آپ تک پہنچائے جائے، ہمارا مطلب نہ علمی غلغلہ ہے، نہ کسی پر دھونس اور حسد یا غلبے کا اظہار ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو آج تک سواد اعظم اہل سنہ کا عقیدہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین کے حوالے سے رہا ہے، اور امت کے تسلسل نے صحابہ کی پوری جماعت، مہاجرین، انصار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، یہاں تک کہ الہ آخری آج تک امت کا جو سچا نظریہ رہا ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے. اور ایک بات پھر عرض کر دوں، اہل سنت کا یہ منفرد مقام ہے، اہل سنت کی یہ انفرادیت ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اہل سنت کا یہ اختصاص ہے، یہ خصوصیت ہے، بلکہ دوسرے الفاظ میں سمجھیے، بالفاظ دیگر، اہل سنت کی یہ افضلیت اور ابقریت ہے کہ اہل سنت کا فرد الحمدللہ پیدا تو صدیوں بعد ہوا ہے، لیکن عقیدہ اور نظام اس نے صدیوں پہلے والا رکھا ہے. یہ اہل سنت کا اختصاص ہے، تمام مذاہب کے مقابلے میں، تمام فرقوں کے مقابلے میں اہل سنت کا یہ اختصاص ہے. اور یہ بات میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی یہ دعا اور یہ التجا اور استعدا جو مسلی کرتا ہے، یہ اہل سنہ کے اکابر کی برکت سے تمام اہل سنت کے لیے مقبول ہو گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مولا سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا، اور دور رکھ اور بچا ہمیں ان کے شرنگیزیوں سے کہ جنہیں تجھے غضب، جو تیرے نافرمانی کرنے کی بنا پر غضب کا شکار ہوئے، اور جادہ مستقیم، جادہ حق سے، صراط مستقیم سے ہٹ کر انہوں نے گمراہی کا طاق اپنے گلے میں ڈالا. مولا ان سے اجتناب اور صالحین اور انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہمیں والہانہ وابستگی عطا فرما، آمین. اس تمہیدی گفتگو کے بعد اور آپ کے جذبوں کو اجاگر کرتے ہوئے اور آپ کی فکروں کا صحیح رخ واضح کرنے کے بعد، اب آئیے جو ہمارا موضوع ہے اس طرف میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں. حق چار یار، یہ جو لفظ لکھا گیا، اور اس دور میں جہاں نفسا نفسی ہے، خواہشات اور علمی انحطاط کا شکار لوگ ہو چکے ہیں، علمیت اور علم ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور ایسا کلچر، ایسی فکر اور ایسے بناوٹی ملا اور پیروں کو لا کر انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، تعارف کرایا جا رہا ہے کہ ان کے جبے، قبے، حویلیاں، معاملات سارے تو ہیں، لیکن اس کے ذریعے وہ لوگوں کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ لوگوں کو اپنا شہدائی ان چیزوں کے ذریعے نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اکابر کی وراثت کو امانت کے ساتھ آگے پہنچانے کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، محفل ذکر و نعت تو ہوا کرتی ہے، لیکن ابھی حضور خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کا یوم گزرا ہے، تو اس مناسبت سے ہر سال یہاں پر یہ محفل منعقد ہوتی ہے. سنی کی پہچان کیا ہے؟ یہ بات بالکل حق ہے، عقیدے اور نظریے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کرنا کہ جناب یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، تو سن لیجئے بڑی محبت کے ساتھ کہ نمازیں، روزہ، داڑھی، پگڑی، یہ ساری چیزیں مقبول جب ہوگی جب عقیدہ درست ہوگا. کہ جی آپ کوئی اور موضوع بھی بیان کریں، میں نے کہا یہاں پر گھر تک میں آگ لگ گئی ہے، تو پہلے اس موضوع کو ہم بیان کریں گے کہ جس سے جہنم کی آگ ہم سے دور ہو جائے. اور قرآن کریم نے بھی جس چیز کا حکم دیا، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنی اولاد کو بچاؤ. لہذا اس پورا شوب دور میں کہ میڈیا کی یلغار ایک طرف ہے، اور پھر ہمارے درمیان ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کو پسپا کرنے والا ایک خاص طبقہ ہے کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی؟ تو میں ان ڈھیلے ڈھالے سلے کلیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اہل سنت کی محفل ہے اور اہل سنت حق ہے، اور اس نجات کا دار و مدار اہل جنت اہل سنت ہے۔ لہذا آپ کو بھی یہ درس دیا جاتا ہے کہ یہ نفس پرستی کی بجائے، خواہش پرستی کی بجائے، دنیا کا دل دادا بننے کی بجائے، اپنی عمر اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے سارے مکر و کیب کے پردے چاک کرو اور نفس سے تعلق جڑا کر آؤ، اس جماعت کے ساتھ جڑ جائے جو سماد اعظم یعنی اہل سنہ ہے۔ اہل سنہ کا تعارف کن چیزوں سے ہوتا ہے، کون سنی ہے، یہ ضروری بات ہے۔ سرکار غوث اعظم سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، تمام اولیاء کاملی، حضور سیدنا خواجہ غریب النواز، شیخ سہروردی، شیخ باہ الحق نقشبند، تمام اولیاء، اکابر محدثین، اکابر فقہا کا یہ نظریہ ہے جو انہوں نے سنیت کی تعریف کی ہے، اور ان کی ترجمانی سب سے بڑی تعریف امام الائمہ سراج الامہ حبر الائمہ کاشف الغمہ، میرے آقا میرے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوفے کی سرزمین پر پوچھا گیا کہ حضور یہاں پر ایک گروہ اپنے آپ کو اہل حق پر کہتا ہے اور اس کے سر پر قتل حسین ہے، اس کے سر پر قتل مولا علی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، تو آپ ذرا بتائیے نا کہ سنی کون ہے، اہل جنت کون ہے، سنی کس کو کہا جائے گا؟ تو اب اس بات کو سمجھ لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی اس لیے کہ اہل حق کا غلبہ تھا تو لہذا صرف سنت اور کتاب کی بات کے طور پر تعریف ہوتا تھا، لیکن جب دور ایسے مرحلے میں داخل ہو گیا اور تاریخ کا یہ موڑ ہمارے سامنے آ گیا، ہمارے اکابر کے سامنے، کہ لوگوں نے صحابہ کا نام لے کر ان کی تعریفات اور ان کی تعلیمات کی غلط انٹرپریٹیشن کی، تفسیرات کی، اور ایک طرف اہل بیت کا نام لے کر ان کے نظریات اور ان کی تحقیقات کو غلط انداز میں پیش کیا، تو اس وقت اہل حق نے اپنا تعارف نہ حب صحابہ کے لفظ سے کیا نہ حب اہل بیت کے لفظ سے کیا، بلکہ دونوں کو ملا کر انہوں نے اپنا ٹائٹل نیم رکھا اہل سنت و جماعت، کہ جس میں صحابہ کی محبت اور عقیدے بھی موجود ہیں اور اہل بیت کی مکمل تعلیمات اور ان کی محبت بھی موجود ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ذکر کی، ذرا توجہ فرمائیے، فرمایا کہ اہل سنت کون، سنی کس کو کہا جائے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں تحب الشیخین، مرادی مانا سنی وہ ہے جو شیخین سے محبت کرے۔ شیخین کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم، جو شیخین سے محبت کرے۔ ولا تطعن الختنین، اور ختنین یعنی جو دو داماد ہیں حضور کے، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا کائنات، ان سے محبت رکھے اور ان پر تانا نہ کرے۔ وتمسح علی الخفین، اور موزوں پر مسحوں کو جائز کہے، فرمایا وہ سنی ہے۔ وہ کون ہے بولیے؟ سنی ہے۔ لہذا اب ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، رافضی فرقہ جو سامنے تھا، لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے حق چار کی کیوں بات کی، آپ سب یار کی کیوں نہیں بات کرتے؟ تو دیکھیں ہر چیز کا علاج اور ہر چیز کے معاملات ضرورت کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ جب اہل بیت پر خارجیوں نے حملہ کیا، ایک فرقہ تھا جسے اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی تعظیم سے کوئی تعلق نہ تھا، تو جب انہوں نے اہل بیت کے مقام و عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی اور بنیاد قرآن و حدیث کو بنانے کی کوشش کی، تو اس وقت اہل سنت نے ایک نعرہ بلند کیا پنچتن پاک، تاکہ جو باطل فرقہ قرآن و سنت کا سہارا لے رہا ہے، اپنے ذوم میں اس کی غلط تفسیر کر رہا ہے، اور وہ یہ پیش کر رہا ہے کہ حضرت مولا علی، حسنین کریمین، ازواج مطہرات، سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ اجمعین، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کو کوئی عزت و شان ہے۔ تو اس وقت اہل حق نے ان کی عزت کے تعارف کے لیے، لوگوں کے قلب و جگر کو گرمانے کے لیے ایک نعرہ بلند کیا، اور وہ نعرہ کیا تھا کہ پنچتن پاک۔ کیا نعرہ تھا؟ پنچتن پاک۔ تو اس سے جناب اب یہ سوال نہیں ہوتا کہ اور جو ازواج ہیں، ازواج مطہرات ہیں، کیا وہ پاک نہیں ہیں؟ کہ حضرت امام حسن کی اولاد پاک نہیں ہے، کہ امام حسین کی اولاد پاک نہیں ہے، تو جس طرح کوئی احمق یہ سوال کرے کہ پنچ تن پاک سے کیا آپ نے سب کو ناپاک سمجھا ہے، اسی طرح حق چار یار پر وہ اعتراض کرے گا جس کی عقل اسی طرح خراب ہے جس طرح پنچ تن پاک کے اس نعرے پر اعتراض کرنے والے کی عقل خراب ہے۔ تو لہذا خارجی فرقہ، دو فرقے منظر عام پر آئے ہیں، ایک خارجی اور ایک رابضی جس کو آپ شیعہ کہتے ہیں۔ تو خارجی وہ ہے جسے اہل بیت سے بغض ہے، اہل بیت سے بغض ہے، اور رابضی وہ ہے جنہیں خلفائے ثلاثہ سے بغض ہے۔ لہذا اہل سنت نے ان درمیانی راہ کو استعمال کیا، نہ صحابہ کرام سے بغض رکھا اور نہ ہی اہل بیت اعظام کی مقدس ہستیوں کی عزتوں کو پامال کرنے کی کوشش کی، بلکہ دونوں نعروں کو واضح کیا کہ جہاں پر رابضی تین صحابہ کو ہٹا کر صرف حضرت مولا علی کی خصوصیت کی بات کرتے تھے، وہاں پر اہل سنہ نے قرآن و سنت کے مضمون کو صحیح سمجھا اور اس امانت کو قرآن و سنت سے آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ نعرے کی صورت دی ہے کہ حق چار یار، یعنی جو حضرت علی ہیں وہ بھی حق پر ہیں اور جو ان سے پہلے تین صحابہ ہیں وہ بھی حق پر ہیں۔ اور جہاں اہل بیت کی بات آئی تو وہاں پر پنچ تن پاک کا ذکر کیا۔ تو لہذا یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ ترتیب، کہتے ہیں جی خلافت تو حضور نے فرمایا 30 سال تک چلے گی، کتنے سال تک؟ ایک سوال بڑا کیا جاتا ہے کہ خلافت حضور نے فرمایا 30 سال تک ہوگی، اور 30 سال کے عرصے میں 5 خلیفہ ہوئے ہیں، 4 نہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، خلیفہ بلا فصل، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی حضرت امام حسن نے حضرت علی کی شہادت کے بعد نظم خلافت کو پکڑا سنبھالا اور خلفائے راشدین کے زمروں میں آئے، لیکن جیسے ہی 30 سال کا وہ پیریڈ ختم ہوا آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ تو یہ 30 سال ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ حق 5 یار کیوں نہیں کہتے، آپ حق 4 یار کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب سن لیجئے۔ حق 4 یار کا نعرہ جو ہے وہ دو گروہ کے مقابلے پر ہے، خارجیوں کے مقابلے پر اور رابضیوں کے مقابلے پر ہے، اس لیے کہ خارجی مولا علی کو پسند نہیں کرتا، خارجی مولا علی کو پسند نہیں کرتا، اور خارجی باقاعدہ اہل سنت سے مناظرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت تو ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت علی کی خلافت میں وہ کام ہی نہیں ہوئے جس کو خدا نے خلافت کے لیے خاص کیا تھا۔ تو خارجی حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ماننے کے لیے قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور رابضی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو تینوں کو خلیفہ بنانے کے قائل نہیں ہے، جبکہ امام حسن سے متعلق اختلاف کسی کا بھی نہیں ہے۔ امام حسن کو رابضی بھی پہلا خلیفہ نہیں کہتے ہیں، آخری خلیفہ کہتے ہیں، لہذا ہم بھی آخری خلیفہ کہتے ہیں، پانچواں خلیفہ کہتے ہیں۔ تو ان کے درجے پانچویں نمبر پر اور خلیفہ ہونے پر تو اعتراض ہی نہیں تھا، اعتراض چوتھے نمبر کے خلیفہ پر خارجیوں نے کیا، اور پہلے تین خلیفہ پر وہ رابضیوں نے کیا۔ اس لیے مقابلہ جو تھا اہل سنہ کا وہ رابضیوں اور خارجیوں کے مقابلے پر تھا، اس لیے اہل سنت نے کہا کہ نعرہ تحقیق حق چار یار، تاکہ حق چار یار کہہ کر تینوں کی خلافت بھی ثابت ہو جائے اور مولا علی کے گستاخوں کے منہ پر بھی کالک مل جائے۔ اب اس کی تفہیم سمجھے آپ، جو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں آپ 5 خلیفہ نہیں کہتے، تو بھائی حضرت امام حسن کی خلافت پر اعتراض کب ہے؟ جس فرقے نے جس کی خلافت پر اعتراض کیا اہل سنت نے اس کا جواب دیا، سمجھ گئے آپ؟ تو لہذا حق چار یار کہنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ حضرت علی کو رابضی سب سے پہلا خلیفہ مانتے ہیں اور خارجی سب سے آخری بھی نہیں مانتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو یوں سمجھیے کہ رابضی حضرت علی کو پہلا مانتا ہے اور ان کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، وہ کہتا بس ایک ہی ہے باقی کوئی نہیں ہے، اور خارجی گروہ جو ہے وہ حضرت علی کو چوتھا بھی نہیں مانتا۔ اہل سنت نے ان دونوں کا رد کرتے ہوئے خلفاء راشدین سے متعلق قرآن میں جو چاروں کی ترتیب بیان کی ہے، حدیث میں جو چاروں کی ترتیب آئی ہے، امت میں جو چاروں کی ترتیب آئی ہے، یہ کہیں ممبروں تک رہ کر عوام کی نظروں سے ہوجل نہ ہو جائے، تو ایمانی ایکسرسائز کے لیے اکابر اہل سنہ نے نعرہ تحقیق حق چار یار کا نعرہ لگایا تاکہ ممبر پر قرآن و سنت بیان کیا جائے اور عوام کے عقیدے اس نعرے کے ذریعے محفوظ کیے جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر وقت کے اندر آپ نعرہ تحقیق کی غرض و غایت، یہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ آپ جان چکے ہیں. اب میں تھوڑی سی بات یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, ذرا توجہ فرمائیے گا حضرت. اور یہ ایک عقیدہ تمام میرے سنی بھائی سنیے کہ ترتیب خلافت جو ہے, کیونکہ موضوع ہمارا حق چار یار ہے اس لیے ہم صحابہ پر گفتگو کریں گے. میں اس وقت اہل سنت کا اتنا خادم ہوں اور آپ کی خدمت میں اہل سنت کے عقیدے بتاؤں گا. ایک بات کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں, اور یہ ہر بات قیمتی ہے, اس لیے نہیں کہ میں بول رہا ہوں بلکہ امت نے بولا اور اس پر سنیت کی نشان موجود ہے. میں آخر میں حضرات صوفیہ کا عقیدہ آپ کے سامنے ابھی پڑھنے والا ہوں, لیکن ذہنوں کو تازہ کرنے کے لیے چند بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. توجہ سے سماعت فرمائیے اس بات کو. تو خلافت کے منصب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں, دوسرے حضرت عمر ہیں, تیسرے حضرت عثمان غنی ہیں, اور چوتھے مولا علی ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں پہلا خلیفہ, دوسرے خلیفہ, تیسرے خلیفہ, چوتھے خلیفہ. ٹھیک ہے, تو جہاں آپ یہ چاروں کو ترتیب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو یہ ترتیب خامخواہ کی نہیں ہے کہ آپ کبھی حضرت عمر کو پہلا کر دیں تو حضرت ابوبکر کو بعد میں کر دیں, یا حضرت عثمان غنی کو پہلا کر دیں تو حضرت عمر کو بعد کر لیں, یا حضرت علی کو پہلا کر لیں حضرت عثمان غنی کو بعد کر لیں. نہیں, یہ چاروں کی ترتیب توجہ چاہتا ہوں. یہ چار خلیفہ بنے تو بعد میں ہیں, لیکن قرآن میں اسلام کی تبلیغ کے سلسلے کو جو بیان کیا اس کی تصویر بھی یہی بنتی ہے. ان چاروں میں سے کسی کی بھی ترتیب کو ہٹانا قرآن کی کئی آیتوں کا انکار ہے, جو میں بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ فضیلت علی الاطلاق بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد ولایت میں, توجہ سنیے, انبیاء کے بعد شرف ولایت میں, شرف فضیلت میں, شرف عظمت میں, شرف بزرگی میں, شرف بلندی میں, انبیاء کے بعد کثرت ثواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. اور ہمارے فقہا, ہمارے محدثین نے لکھا اور ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے یہ بات, اس کے بعد حضرت عمر کا نام آتا ہے, اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے, اور اس کے بعد مولا علی کا نام آتا ہے. یعنی یہ ترتیب جو خلافت کی آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہی ترتیب درجے میں فضیلت کی ہے. اگر آپ ابھی تک نہیں سمجھے تو میں پھر ایک بات سے سمجھاؤں. ہمارے وہاں جاہل قوالوں نے ایک شعر مشہور کیا ہے کہ دمادم مس قلندر, علی کا پہلا نمبر. یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے, یہ عقیدہ رکھنے والا سنیت سے خارج ہی نہیں, بلکہ علماء نے یہ لکھا کہ شیخین ابو بکر و عمر کی فضیلت قطعی ہے, جو ان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے تقریباً اہل سنت نے اس کی تکفیر کی ہے. خلافت کے مسئلے پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کا رسالہ آپ دیکھیے رد الربضہ, اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے اقوال نقل کیے ہیں جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کا انکار کرے وہ دار اسلام سے باہر ہے, اس لیے کہ اس میں اجماع صحابہ ہے, اس پر قرآنی آیات ہیں, اس پر حضور کی احادیث ہیں. لہذا جن جاہلوں نے اس شعر کو مشہور کرنے کی کوشش کی کہ دمادم مس قلندر, علی کا پہلا نمبر, تو اب میری تحقیق کو یوں سمجھیے, اور میں مولا علی کا قول پیش کروں گا آپ کے سامنے, کہ حضرت علی کا بھی یہ نعرہ تھا کہ دمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. اگر کوئی وہ علمی بات نہیں سمجھ سکا تو اس شعر سے سمجھ جائے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ابو بکر کا مل کر کہیے, سیدنا ابو بکر کا, حضرت عمر کا, حضرت عثمان غنی کا, اور حضرت علی کا چوتھا نمبر. یہ کلمہ جو زبان پر لائے اور عقیدہ رکھے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ انہ کی فضیلت جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے, تو یہ حضرت علی کے قلب منیر کو بھی دکھ پہنچاتی ہے, اور یہ عقیدہ کبھی اہل سنت کا نہیں ہوگا. جو بات یہ باتیں اگر پیر کرے تو اس کی بیعت کرنا حرام, اگر کوئی مسجد کا مولوی کرے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں, اگر یہ بات کوئی عام بندہ کرے تو اس کی گواہی جائز نہیں. اتنا ضروری عقیدہ ہے یہ کہ سب سے پہلے صدیق اکبر ہیں, پھر فاروق اعظم ہے, پھر عثمان غنی ہے, پھر مولا علی ہے. اگر کوئی پیر یہ بات کرے کہ حضرت علی سب سے افضل ہے, اس کی بیعت حرام ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ غوث اعظم کا فتویٰ ہے, یہ داتا گنج بخش علی حجویری کا فتویٰ ہے, ہزاروں پیروں کو ان کی جوتیوں پر قربان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اکابر اولیاء کا فتویٰ ہے, کہ جو حضرت ابوبکر کی فضیلت کا قائل نہ ہو. اور فضیلت بھی یہ کہ کثرت ثواب میں فضیلت الاطلاق. اور اس میں ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے, جزوی فضیلت, جزوی فضیلت, انفرادی فضیلت میں حضرت ابوبکر کی ہم بات نہیں کرتے. دیکھو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حضور کے گھرانے کی ہیں تو یہ فضیلت حضرت ابوبکر کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سیدہ زہرا کے شوہر ہیں, یہ اتنی بڑی فضیلت حضرت ابوبکر کے پاس بولیے نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا حضور فرماتے ہیں یہ میرا جگر ہے, یہ فضیلت حضرت علی کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہے, یہ فضیلت سیدہ زہرا کے پاس نہیں ہے. تو لہذا جزوی فضیلت میں تو ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں, لیکن مجموعہ اور افضلیت کو کل کا درجہ دیا جائے تو اس پر تمام صحابہ اہل بیت اور امت کا اجماع ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب حضرت مولا علی کا فتویٰ پڑھوں میں آپ کے سامنے, بولیں سبحان اللہ. حضرت مولا علی کا فتویٰ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں, اور یہ فتویٰ کہاں دیا گیا, حضرت امام احمد نے فضائل صحابہ میں اس بات کو نقل کیا ہے اور دار قطنی کے اندر امام قطنی نے, صاحب قطنی نے اس بات کو نقل کیا ہے. اور الاعتقاد للبیہقی میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ان حکم بن حجل قال خطبنا علی بالبصرہ, یا اس عبارت کو اگر یوں پڑھا جائے تو یہ معنی بھی درست ہوتا ہے کہ قال خطبنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ بالبصرہ, یعنی یہ بات ہمیں حضرت علی نے, راوی کہتا ہے یہ بات ہمیں حضرت علی نے بصرہ میں منبر پر کہی ہے. بصرہ جو عراق کے اندر کوفے کے ساتھ تھا, اور حضرت علی نے اپنا دار الخلافہ کیپٹل جو ہے مدینے سے لے جا کر کوفے کو بنایا تھا. تو بصرہ کی سرزمین پر راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے یہ فتویٰ دیا. یہ فتویٰ شیعوں کی کتاب رجال کشی کے اندر بھی موجود ہے. کوئی کہ جا آپ نے شیعہ کا نام کیوں لیا, میں نے کہا ان کو وہ اپنے آپ کو خود شیعہ کہتے تو میں نے شیعہ کو شیعہ کہا تو کیا عرض ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. کوئی لان تان کوئی غلط بات ہو تو آپ اس کو کہیں کہ تفرقہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو گروہ کا نام اس گروہ کے نام سے آپ اس کو یاد کریں گے نا, تو شیعہ کی مشہور کتاب رجال کشی اس میں یہ مسئلہ موجود ہے. اور سنیوں کی کتاب تاریخ الخلفاء, سوائق المحرقہ, امام قرطبی کی تفسیر, کنز العمال, شاہ ولی اللہ کی زیارت الخفاء اور دار القطری, اس میں یہ صحیح روایت موجود ہے. راوی کہتا ہے کہ ہم نے خود مولا علی سے براہ راست یہ جملہ سنا کہ حضرت علی فرماتے ہیں قال لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری. فرمایا خدا کی قسم حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی آدمی کو اس حال میں دیکھ لوں کہ وہ مجھ علی کو ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس جھوٹے کو پکڑ کر 80 کوڑے لگاؤں گا. بولیے سبحان اللہ, زبانیں خاموش نہ رہیں, بولیں سبحان اللہ. یہ حضرت علی کا فتویٰ یہ شیعوں کی کتاب کے اندر بھی ہے, ٹھیک ہے. حضرت مولا فرماتے ہیں کہ جو مجھے, یعنی مجھ علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا فرماتے ہیں جو مجھ علی کو ابو بکر و صدیق پر فضیلت دے بڑھائے اور یہ کہے کہ علی کا پہلا نمبر, تو حضرت مولا علی خود فتویٰ دیتے ہیں. وہ جاہل قوال بھی اس بات کو سنے, وہ جاہل پیر بھی اس بات کو سنے کہ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے. عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. الحمدللہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی پھیلانے کے لیے دوراجی کے غیور مسلمان نکل پڑے ہیں حق چار یار کانفرنس کا نام لے کر, اور علاقوں علاقوں کو, گلی گلی کو, کریا کریا کو اہل سنت کے نور سے منور کرنے کے لیے وہ تمام فتاوے پڑے جائیں گے جو الحمدللہ اہل سنت کے اکابر کا عقیدہ رہا ہے. حضرت گرامی مولا علی فرماتے ہیں کہ جو مجھے شیخین ابو بکر عمر سے پہلا کہے, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر اس بدبخت کو میں پکڑوں, میرے پاس آئے, جلت تو حد المفتری, تو اس جھوٹے کو پکڑ کر میں 80 کوڑے لگاؤں اور جو حد قذف کی سزا ہے وہ دوں. اور یہی فتویٰ من لا یقدر الفقیہ کے اندر, جو شیعہ حضرات کی سیاہ اربا کی چوتھے نمبر پر کتاب ہے, اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. تو اب آپ دیکھیے, کوئی یہ نہ کہے کہ شاہ صاحب نے یہ بات کیسی کر دی. میں نے کہا شاہ صاحب نے اپنے گھر کی بات نہیں کی ہے, شاہ صاحب نے مولا علی کی بات کی ہے, جس کی پابندی شاہ صاحب کو بھی کرنی ہے اور آپ کو بھی کرنی ہے اگر قبر کو جنت بنانا ہے اور حضور کی شفاعت چاہیے. تو ایک اور حضرت علی کا مزاج میں بتاؤں آپ کو, بولیں سبحان اللہ. گھڑی مجھے دے دیں, بولیے سبحان اللہ.
اور میں عرض کر رہا ہوں آپ مجھے نہ دیکھیں، میری شخصیت کو نہ دیکھیں، معاملات کو نہ دیکھیں، جو دلائل بزرگوں کے پڑھے جا رہے ہیں اس کو دیکھیں آپ، میری کوئی حیثیت و اوقات نہیں ہے، میری کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جن بزرگوں کا کلام پڑھ رہا ہوں الحمدللہ زمین و آسمان کے قیام ان بزرگوں کے کلام کی برکت سے ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اب آئیے حضرت علی ایک اور جملہ کیا کہتے ہیں، اور یہ روایت جو میں آگے پڑھ رہا ہوں یہ نہج البلاغہ کے اندر ہے، شیعہ حضرات کی بڑی مستند کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کے خطبہ نمبر 127 کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں سیہلکو فیا سنفانے، میری وجہ سے دو قومیں برباد ہوں گی۔ کیا فرمایا حضرت مولا علی نے؟ میرے بارے میں دو لوگ، دو قسم کے گروہ بنیں گے اور وہ دونوں گمراہ بدین ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک گروہ کون ہوگا؟ محب المفرط، جو میری محبت میں بہت بڑھے گا، جو میری محبت میں بولیے بہت بڑھے گا۔ فرمایا یذهب به الحب الى غیر الحق، یہاں تک کہ میری محبت میں کثرت، یعنی بیجا کثرت، بیجا غلو، جو میرا مرتبہ مقام نہیں، اس قدر غلو کرے گا کہ یہ میری محبت میں غلو غیر حق جو ہے یہ اسے حق سے باہر لے جائے گا۔ فرمایا میرے بارے میں دو قومیں آئیں گی، ایک میری محبت میں خامخا کی ذاتی کر کے ہدایت سے ہٹ جائے گی، اور فرمایا وہ مبغض المفرط، دوسرا مجھ سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ دوسرا مجھ سے، ایک محبت میں، دیکھو مولا علی کی محبت و ایمان ہے، بولو سبحان اللہ، مولا علی کی محبت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا منافق کے دل میں علی کی محبت نہیں ہو سکتی اور مومن کے دل میں علی کا بغض نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور کوئی خارجی کیا بتائے گا، الحمدللہ یہ بات تو ہمارے گھر کی ہے، تو اگر ہم اپنے خاندان کی تعریف نہ کریں تو تعریف کریں کس کی؟ لیکن جو ابھی آگے فتویٰ پڑھوں گا، لیکن جو مولا کا حکم ہے تو نیک اولاد اور نیک مشرف والے ہوتے ہیں، جو اپنی دل کی نہیں سنتے بلکہ بزرگوں کی سن کر ان کے قدموں میں دل کو نشاور کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت مولا فرماتے ہیں، توجہ سنیے، فرمایا میری محبت میں میرے سے متعلق دو لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوگا جو محبت کے نام پر گمراہ ہوگا، یعنی جو میرا مرتبہ اور مقام نہیں وہ زبردستی دینا شروع کرے گا، اور ایک جو ہے وہ بغض میں مبتلا ہو کر افراد کا شکار ہو جائے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں، فرمایا وہ مبغض المفرط، وہ مفرط افراد کرنے والا، وہ کثرت کرنے والا میرے بغض میں، فرمایا یذهب به البغض الى غیر الحق، یہاں تک کہ میرے بغض کی وجہ سے وہ حق سے ہٹ جائے گا۔ ایک ہٹا محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے، ایک ہٹا بغض کی وجہ سے۔ مولا سے کسی نے پوچھا حضرت پھر حق پر کون ہوگا؟ جو محبت میں غلو کرا وہ بھی گیا، جو بغضی ہوا وہ بھی گیا۔ فرما حق پر کون ہوگا؟ مولا خود فرماتے ہیں وہ خیر الناس فی حال نمت الاوسط، لیکن میرے بارے میں اور میرے بارے میں بہترین حالت میں وہ درمیانی گروہ ہوگا، وہ درمیانی گروہ ہوگا، اور وہ درمیانی گروہ کون سا ہے؟ فرمایا فلزموہ، اس گروہ کی اتباع کرنا جو میرے بارے میں درمیانی گفتگو کرے اور توسط کی بات کرے، مسئلہ خلافت کا نہیں، ورنہ یہاں سے خلافت کی بحث بھی نکلتی ہے۔ اور مولا نے یہاں پر بتا دیا کہ جو میرا مرتبہ اور مقام ہے اس کو وہیں پر رہنے دو، اس کو بولیے وہیں پر رہنے دو۔ اب سنیے مولا آگے فرماتے فلزمو سداد العظم، میں تمہیں کہتا ہوں امت کے بڑے گروہ کی اتباع کرو، اور فرما وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَ، تفرقوں سے بچو، اختلاف سے بچو، فَإِنْ شَازَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّازَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذَّهَبِ، اس لیے کہ بندہ جب اجماع سے ہٹتا ہے اور سواد اعظم سے ہٹتا ہے، بڑی جماعت سے ہٹتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے بکری ریور سے ہٹ جائے تو بھیڑیا شکار کر لیتا ہے، اسی لیے تم بڑی جماعت سے ہٹو گے تو تنہا ہو جاؤ گے اور شیطان تمہیں شکار کر لے گا، شیطان تمہیں شکار کر لے گا۔ تو لہذا مولا کا فتویٰ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کے قائل ہیں۔ اب میں جلدی سے تین چار اقوال پڑھتا ہوں گھر کے، آئیے امام زین العابدین کا فتویٰ سنیے، بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ میں آج ایک بات دیکھ رہا تھا، حضرت امام شافعی سے کسی نے پوچھا حضور آپ رافضیوں کو کیسا دیکھتے ہیں؟ فرمایا نساء الامہ، فرمایا ان کا مزاج عورتوں کی طرح ہے۔ کس طرح ہے؟ عورتوں اور سوکروں میں کوشنے کی عادت ہوتی ہے نا، اور خامخا کہانیاں بنانے کی، میں نے امام شافعی کے اس حوالے کو اٹھایا اور چوما، میں نے کہا کیا نفسیات بیان کی ہے، اور خدا کی قسم یہی مزاج رافضیوں کا ہے، اپنی طرف سے بنڈل بازیاں بنانا، اپنی طرف سے کہانیاں گڑنا، اپنی طرف سے صحابہ کے لیے من گھڑت باتیں لگانا، اور یہ وہی بغض ہوتا ہے جو سوکنوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں مثال امہ، ان کی مثال امت کی ان عورتوں کی ہے جو بغض کے اندر جلتی رہتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ مزاج میں مرد بنے، مرد بمانا حق کے، یہ اللہ عورتوں کو بھی عطا فرماتا ہے اور مردوں کو بھی یہ مزاج عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے امام زین العابدین کا فتویٰ ذرا سنیے آپ، اور میں آپ کے سامنے پھر صوفیہ کے چند اقوال عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ مسند امام احمد، حدیث نمبر 16713، مسلم امام احمد، عن ابی حازم قال جاء رجل الى علی بن حسین، حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ صحیح روایت نقل کیا ہے مسلم امام احمد کے اندر، کہ ایک آدمی آیا حضرت امام جعفر صادق کے پاس، حضرت امام زین العابدین کے پاس، کس کے پاس؟ مل کر کہیے، کس کے پاس؟ علی بن حسین، امام حسین کے صاحبزادے علی، یعنی امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ یہ کہتے کہ نہیں ہم حضرت علی کی فضیلت کے اس لیے قائل ہیں کہ ہم سیدوں سے محبت کرنے والے ہیں، میں کہتا ہوں کہ سیدوں نے جب اپنے گھر کا خود مرتبہ اور مقام بتایا ہے تو تم آگے سے بنڈل بازی بنانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ سید اپنے گھر میں جس کو عزت و مقام دے، تو ان کو گالیاں دے تو تو سیدوں کا ادب کرنے والا نہیں، تو شیطان کی تعظیم کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اگر تو سید کا ادب کرنے والا ہے تو تو ابو بکر کا گستاخ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابو بکر وہ ہیں جن کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی ہیں، جن کے مشورے کو حضرت علی نے مقدم کیا ہے، جن کی خلافت کی بیعت مولا نے کی ہے۔ کسی نے کہا جی مولا نے بیعت کب کی؟ میں نے کہا فوراً کی۔ کہا کہ نہیں 6 مہینے بعد کی۔ میں نے کہا پھر بھی میرا مدعا ثابت ہے۔ کہنے کا کیوں؟ میں نے کہا 6 مہینے بعد بھی اگر کی تو ٹھوک بجا کر کی ہے نا، جذبات میں نہیں کی۔ اب اگر تم یہ دعویٰ کرو کہ 6 مہینے کے بعد بیعت کی، میں نے کہا جی بیعت تو ثابت ہے نا۔ کہنے لگے جی 6 مہینے بعد۔ میں نے کہا اہل سنت کا نظریہ بیعت مولا علی میں فوراً ہے کہ فوراً بیعت کی، جس وقت صحابہ بیعت کر رہے تھے۔ لیکن اگر 6 مہینے کی بعد بھی آئے تب یہ بات ہمارے نظریے کے خلاف نہیں، بلکہ ہمارے لیے ثابت اور خصم کے لیے بھاری ہے، اس لیے کہ 6 مہینہ مولا علی نے خوب سوچ وچار کیا اور یقین کر لیا کہ ابو بکر ہی پہلے نمبر پر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آئیے، امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، جاء رجل علی الى علی بن حسین، حضرت امام جعفر، حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا۔ دل کے کانوں سے اس بات کو سنیے آپ، کیونکہ سادات کی بات ہے، اہل بیت کے گھر کی بات ہے۔ پوچھا، فقال ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام جعفر صادق سے ایک بندے نے پوچھا، بالکل روزہ رسول کے ساتھ، توجہ ہے آپ کی، یعنی حضور کے مزار شریف کے ساتھ نواسۂ رسول امام زین العابدین کھڑے ہیں، اور اس نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا، حضور بتائیے ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا رتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں کیا تھا؟ اے نواسۂ رسول، امام زین العابدین مریض کربلا، ذرا آپ بتائیے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ اپنی انگلی کا اشارہ کیا مزار کی طرف، فرمایا فقال منزلتهم الساعة، جو اس وقت ان کا مرتبہ ہے یہی مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ یہ حضرت، یہ گھر کی بات ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ امام زین العابدین کی بات آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آئیے ایک حوالہ مزید میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ حضرت سفیان ثوری کا اتنا خوبصورت قول ہے اور اتنا خوبصورت جملہ ہے۔ دو محدث کے قول سنیے اس ترتیب کے ساتھ۔ حضرت سفیان ثوری سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر کو فضیلت دے تو آپ اس بات کو کیسے سمجھتے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں، من زعم ان علی کان احق بولایتہ فقد خطا ابا بکر و عمر والمہاجرین والانصار، فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ابو حضرت علی پہلے نمبر پر ہیں اور یہ بعد میں ہیں، تو اس نے حضرت ابو بکر کو گناہگار کہا، اس نے حضرت عمر کو گناہگار کہا، اس نے تمام صحابہ اور مہاجرین کو گناہگار کہا، کیونکہ انہوں نے ابو بکر کو آگے کیا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں، فرماتے وما رآہ یرتفع لہ ما ھذا العمل للسماء، فرمایا اس بکواس کے بعد اس کی کوئی نیکی آسمان سے اوپر نہیں جاتی ہے، کیونکہ آسمان سے اوپر اگر نیکی جائے گی تو اس وقت جائے گی
کہ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھے نمبر پر تسلیم کیا جائے اور حضرت شیخین کو ان پر مقدم کیا جائے.
اور امام عبد الرزاق جو حب اہل بیت میں بہت آگے ہیں، ان کو بعض لوگوں نے حب اہل بیت میں شیعہ کا طعنہ بھی دیا، لیکن جب آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھا گیا، حضرت یہ امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاذوں میں سے ہے، ان کی حدیث کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق السوائق المحرقہ کے اندر امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں، ان سے جب کسی نے پوچھا حضور آپ حضرت ابو بکر کی افضلیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو ذرا جملہ سنیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں قالا افضل الشیخین بالتفضیل علی ایاہما علی نفسہ، فرما میں ابو بکر و عمر کو اس لیے افضل کہتا ہوں کہ مولا علی نے خود ان کو اپنے اوپر فضیلت دی ہے. فرما میں تو اہل بیت کا عاشق ہوں اور تم مجھے اس کا طعنہ دیتے ہو نا، تو میں ابو بکر کو تم نہ جانے کس وجہ سے کہہ رہے ہوں گے، میں تو ابو بکر کو اس لیے بڑا جانتا ہوں کہ حضرت علی نے خود ان کو بڑا کہا ہے. یہ عشق اپنے مزاج ہے. فرمایا آگے کیا کہتے ہیں، فرمایا الا ولما فضلتها کفا وزرا ان احب ثم اخالفه، فرمایا کہ میرے گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں حضرت علی سے محبت بھی کروں اور پھر ان کی مخالفت بھی کروں. فرمایا اس سے بڑا کون گناہگار ہوگا کہ جو حضرت علی سے محبت بھی کرے اور ان کی مخالفت بھی کرے. محبت اور مخالفت کیا؟ فرمایا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو حضرت علی نے بڑا کہا ہے اس کی بڑائی کو سر تسلیم خم کر کے قبول کر لیا جائے. بولیے سبحان اللہ. اب آئیے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. بولیے سبحان اللہ. اس سے پہلے حضرت مخدوم سمنانی کو سنیے آپ، سلسلہ اشرفیہ کے بانی حضرت مخدوم عالم مخدوم سمنانی، لطائف اشرفیہ میں جو ان کے تصوف اور ملفوظات کا مجموعہ ہے اس کے لطائف باب نمبر 33 میں آپ نے فرمایا، کسی نے آپ سے پوچھا حضور سنی کون ہے، بلکہ یہ نہیں پوچھا، یہ پوچھا اہل حق کون ہے. لہذا آج ہماری فکروں کو کیا ہو گیا، آج اگر ہم 5-10 لاکھ 50 لاکھ کمانے لگے، آج اگر ہم چند وزیروں کے ساتھ بیٹھنے لگے، آج ہم چند بڑے بڑے سیٹوں کے ساتھ بیٹھنے لگے، تو حال کیا ہوا؟ چاہیے تھا کہ مال آیا تو اللہ کی نعمت کا شکر کر کے بندے کا عقیدہ اور مضبوط ہو، لیکن یہ عجیب بات ہو جاتی ہے کہ مال کی کثرت ہو جائے، گیدرنگ اور سنگت بڑھ جائے تو بندہ ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر لوگوں کو کہتا نہیں، پہلے تو میں یہ بات کرتا تھا جب میں ٹھگ بھکاری تھا، لیکن اب میرے پاس یہ پیسہ آ گیا ہے تو میں گویا کہ اب مجھے روحانیت بھی مل گئی ہے، اب مجھے ساری باتیں اچھی لگتی ہیں. لہذا یہ جو تم سختی کر رہے ہو نا، یہ سختی نہیں ہونی چاہیے. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تجھ جیسے کروڑ مل جائے نا تو ولیوں کے نالین کے نقوش کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو کس روحانیت کی بات کر رہا ہے؟ تو نے شیطان کو کبھی پڑھا نہیں؟ شیطان بندے کو کبھی حق کا نام لے کر بھی گمراہ کرتا ہے، غیر ضروری باتوں میں لا کر گمراہ کرتا ہے، حسد نفاق ریاکاری بڑوتی بیان کرتا ہے. اگر کوئی سن رہا ہے اس مزاج کا آدمی تو سنے، تو میں اس سے کہتا ہوں تو مظفر شاہ سے اختلاف کرے تو کر لے، مجھے گالی دے دے تو دے دے، ہماری گفتگو پر اعتراض کرے تو کر لے، لیکن سن میرے بھائی یہ بات میں تجھ سے کہتا ہوں، تیرا پیسہ تجھے کام نہیں آئے گا، تیری جائیدادیں تجھے کام نہیں آئے گی، تیرے یہ نیازے کرنا اور یہ تمام کام کرنا اور پھر ڈھیلا ڈھالا رہنا یہ تیرے کام نہیں آئے گا. یہ کام جب آئے گا جب تیرا عقیدہ اولیاء کی طرح ہو جائے، جب تیرا عقیدہ جنتیوں کی طرح ہو جائے. تو نے کیا روحانیت پائی؟ مخدوم سمنانی حضرت سلسلہ اشرفیہ کے بانی جن کی جلالت علمیہ سے ایک حلقہ دنیا وابستہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا حضور حق پر کون؟ فرمایا اہل سنت. بولو نا سبحان اللہ. داتا گنج بخش علی حجویری سے کسی نے پوچھا حق پر کون؟ فرمایا اہل سنت. غوث اعظم کی گنیاں اٹھا کر دیکھیں، ان سے پوچھا حق پر کون؟ فرمایا اہل سنت. شیخ شہاب الدین سہروردی کے ملفوظات اٹھا کر دیکھیں، شیخ بہاء النقشبند کو دیکھیں، مجدد الفسانی شیخ سرہندی کو دیکھیں، جب ان سے پوچھا کہ آپ تو روحانیت کو پا گئے، شیطان سے آپ نے جان چھڑا لی، اب تو حق نظر آ رہا ہے، اب وہ حق راستے کا نام بتا دیجئے، فرما اہل سنت و جماعت. ان اولیاء نے کہا برسا برس مجاہدات کر کے جس
جگر پر ہمیں کامیابی ملی، اس منشور اس فلسفے کا نام اہل سنت ہے. اور پھر ان اولیاء سے پوچھا گیا، اہل سنت کیا لکھنے سے ہو جائے گا یا اہل سنت کے لیے کچھ عمل بھی چاہیے؟ تو مخدوم سمرانی فرماتے ہیں ہاں، سنی وہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ان کی کتاب پڑھ لیجئے، کتاب ریکارڈ، میری تاریخ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ فرماتے لطائف اشرفیہ میں باب نمبر 33 فرماتے، سنی جنتی ہے، اس کے علاوہ سب گمراہ بددین ہے. فرمایا سنی کون؟ فرمایا جس میں 10 نشانیاں ہوں گی. کیا فرمایا؟ 10 نشانیاں ہوگی. فرمایا ان 10 نشانیوں میں سے نشانیاں کون سی ہے؟ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ دو پیروں کو سب سے بڑا پیر کہیں. پوچھا گیا وہ دو بڑے پیر کون؟ فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اولیاء کا عقیدہ ہے. داتا گند بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں، لفظ دے کے کیسے لکھتے ہیں، فرمایا شیخ الاسلام وعز بعد الانبیاء خیر الانام صدیق اکبر مقدم جمیع خلائق است. فرمایا امت کے سب سے بڑے بزرگ، انبیاء کے بعد اللہ کی خلق میں سب سے بہتر صدیق اکبر، سب سے بڑے سچے، مقدم جمیع خلائق است، خدا کی مخلوق میں انبیاء کے بعد بزرگی میں سب سے آگے ہیں. بولو سبحان اللہ. فرما اس پس انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین، انبیاء کے بعد وروا نباشت. اب سنیے کشف المحجوب کی عبارت، فرمایا وروا نباشت کہ قسم کہ کسے قدم اندر پیش اون نہت. فرمایا کسی کی اجازت نہیں ہے کہ اس راہ سے آگے بڑھ کر اپنے قدم کو آگے نکال سکے. فرمایا کسی کو اجازت نہیں. اور حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، خلفائے راشدین نے خلافت برزور شمشیر حاصل نہیں کی بلکہ ان کے معاصرین. کیوں انہوں نے خلافت حاصل کی؟ ابو بکر پہلے کیوں ہوئے؟ عمر پہلے کیوں ہوئے؟ عثمان غنی پہلے کیوں ہوئے؟ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے دور کے تمام لوگوں پر بزرگی اور فضیلت حاصل تھی. بولے سبحان اللہ. تو لہذا یہ میں نے آج کے درس میں صرف آپ کے سامنے چند ثقہ اقوال اور ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. قربان جائیے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، حضور یہ چار خلیفہ جو ہوئے ہیں ان کا ذکر قرآن میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہی آیتوں میں. پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو قرآن مجید کہتا ہے ان صحابہ کی تعریف کرنے کے بعد، فرمایا ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، اسلام کی مثال دی گئی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ اسلام کیسے پھلا بڑا؟ تو چار مرحلے اللہ نے فرمائے. فرمایا کہ زرعن، جیسے کھیتی جب بیج لگتا ہے، اخرج شطأہ، پھر اس سے گھاس نکلتی ہے، فآزرہ، پھر وہ قوی ہو جاتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ زرع سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، کھیت سے مراد حضور کی ذات، شتوا جب پہلی کومل نکلی ہے، پہلی ایک نشانی نکلی ہے، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں. اور فرماتے فآزرہ، پھر وہ قوی ہو گیا، اس سے مراد عمر ہے. فرما فاستغلظ، اور مضبوط ہو گیا، اس سے مراد عثمان و علی ہے. کسی نے پوچھا کیسے؟ فرما تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، اسلام پیدا ہوا حضور کے دور میں، جمع ابو بکر کے دور میں، قوت پائی اس نے عمر کے دور میں، اور مضبوط سرحدیں ہو گئی عثمان و علی کے دور میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا یہ چار خلیفاؤں کو آپ قرآن میں کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کبھی سورہ اثر نہیں پڑھی تو نے؟ فرما جی روزانہ پڑھتے والا سر. فرمایا اس نے تو نے تو کچھ بھی نہیں سمجھا؟ کہ حضور آپ سمجھائیے. فرمایا سن، والا عصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا کچھ سمجھا کہ نہیں؟ فرمایا اس میں ترتیب خلافت ہے. فرمایا پوری تاریخ ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا والا عصر، خدا نے صبح سے لے کر شام تک کے وقت کی قسم اٹھائی. ان الانسان لفی خسر، اس سے ابو جہل مراد ہے. الا الذین آمنوا، ابو بکر ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. وعملوا الصالحات، جس کے ایمان سے عمل مضبوط ہوا وہ فاروق اعظم ہے. وتواصوا بالحق، وہ عثمان ہے کہ فتنے کے وقت بھی حق پر جمے رہے. وتواصوا بالصبر، جس نے انتشار کے وقت صبر کیا وہ مولا علی ہے. تو حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ یہ ترتیب جو ہے یہ خلافت کی ہے. اور میں کہتا ہوں جس نے تاریخ پڑھی ہے وہ کہے گا خدا کی قسم بالکل اسی طرح ہے، اسی ترتیب کے ساتھ اسلام پھیلا ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ اسلام مضبوط ہوا ہے. لہذا اب میں نعرے ترتیب کے ساتھ لگاتا ہوں
اور اس ترتیب کے ساتھ آپ نے نعروں کا جواب دینا ہے, اور اس پیغام کو, کیونکہ یہ حق چار یار ایک پیغام ہے عقیدے کے تحفظ کا, اور میں نے آپ کو بتا دیا یہ اتنا ضروری نظریہ ہے کہ اس میں اختلاف کرنا یا اس میں افتراق اور انکار کی بات کرنا یہ انسان کو دار اسلام سے باہر کر دیتی ہے, دار اسلام سے. اور ایک بات ذرا سنیے, آپ میں آپ کو جاگ رہے ہو, عقیدہ سنو عقیدہ. لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب حالات کیسے ہیں اور آپ بات کیسی کر رہے ہیں, میں نے کہا مزہ جب آتا ہے جب وقت فتنہ عقیدہ ظاہر کیا جائے. جب بندے لڈو کھا رہے ہوں تو اس وقت تو ہر بندہ اچھی بات کرتا ہے, مزہ تب ہے جب چھوریاں گردن پر چل رہی ہے اور نعرے تحقیق حق چار یار نکل رہا ہو. تو لہذا ہم امتحان کی دعا نہیں کرتے اللہ سے, لیکن یہ مزاج رکھیں گے تو وقت نزا ایمان بچے گا. ابھی سے مضبوط رہیں گے تو نزا کی کٹھن مرحلوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, ابھی سے ڈھیلے ڈھالے ہو جائیں گے تو نزا کا ایک جھونکا خدا نہ کرے بندے کو اٹھا کر کہاں پھینک دے گا. تو لہذا یہ سختی وہ سختی ہے کہ اسلام کہیں پر سختی کرنے کی دعوت دیتا ہے اور کہیں پر نرمی کرنے کی دعوت دیتا ہے. جہاں نرمی کرنی ہے وہاں سختی گناہ ہے, اور جہاں سختی کرنی ہے وہاں نرمی گناہ ہے. اب آپ سنیے دو جملے, دیکھیں چار صحابہ ہیں, چار خلیفہ ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں حق چار یار میں, ٹھیک ہے. حضرت پانچ خلیفہ کیوں نہیں کہا جاتا, حضرت امام حسن کا نام کیوں نہیں لیا جاتا, اس کی میں نے وضاحت کر دی آپ کے سامنے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سنی کی پہچان. دیکھو ہم وہابیت کے رد میں آپ کو ولایت کی تعریف بتاتے ہیں, مقام و مرتبہ بتاتے ہیں, اس میں آپ لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے, پھر آپ نیک لوگوں کی تلاش میں نکلتے ہیں. آپ کہتے ہیں شاہ صاحب ہم فلاں کے مرید ہو گئے, فلاں کے مرید ہو گئے. تو دیکھیں پیری مریدی میں جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک شخص کو اگر میں بٹھا کر دس سال پڑھاؤں نا تو وہ میرے خلاف ہو سکتا ہے, لیکن مرید پیر کے خلاف نہیں ہوتا, اس میں عقیدت دگنا ہوتی ہے. لہذا اب جاگے اور سنیں پیر کیسا ہونا چاہیے اور امام کیسا ہونا چاہیے. تو چار, سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, جس کے خارجی, رابضی اور تبزیلی, یہ تین فرقے ہیں, رابضی, خارجی اور تبزیلی. ان تینوں سے ہٹ کر جو رائے وہ اہل سنت کی ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ لفظ تو بڑے مشکل ہیں, اس کو کیسے سمجھیں؟ تو آسان انداز میں سمجھو حضرات گرامی, جو حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان کو خلیفہ برحق نہ مانے وہ رافضی ہے. وہ کون ہے؟ رافضی شیعہ ہے. اور جو حضرت علی کو خلیفہ برحق نہ مانے وہ خارجی ہے, اور جو چاروں کو مانے وہ سنی ہے, ٹھیک ہے. اس کو اور ایکسپلین کرنے کے لیے ذرا میں اور دلوں کی تار چھیڑتا ہوں اور بد مذہبوں کو ذرا ادھیڑتا ہوں. اب یہ چار کو تو آپ نے سن لیا, اب دو الگ لائیں, ایک حضرت علی اور ایک حضرت امیر معاویہ. بولیے سبحان اللہ. اب سنیت اور نکھر کے سامنے آئے گی. بولو سبحان اللہ. اب سنیت اور نکھر کے سامنے آئے گی. اب آپ نے پیر ڈھونڈنا ہے تو یہ نسخہ ضرور آزمانا ہوگا. اب آپ نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہے اس کے لیے یہ نسخہ ضرور رکھنا ہوگا. جو حضرت علی سے بغض رکھے وہ کون ہے؟ جو حضرت علی سے بغض رکھے وہ خارجی ہے, اور جو حضرت امیر معاویہ کو پسند نہ کرے وہ تبزیلی اور شیعہ ہے, اور جو دونوں کو قبول کر لے وہ سنی ہے. جس پیر کی زبان سے علی اور معاویہ دونوں کی تعریف سنو اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھ دو. جس امام کی زبان سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا ذکر محبت میں سنو اس کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو, اور جس کی زبان سے حضرت علی ہی کی تعریف سنو اور حضرت امیر معاویہ کو وہ معاذ اللہ صحابی نہ مانے یا آپ پر تان کرے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی اور نیک مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ سمجھ لیجئے خارجیت اور تبزیلیت کو جاننے کے لیے کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو کہیں گے ہم چاروں خلیفہ کو مانتے ہیں, حضرت ابو بکر کو بھی مانتے ہیں, عمر کو بھی مانتے ہیں, عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں, علی کو بھی مانتے ہیں, لیکن پھر بھی گڑبڑ ہوتی ہے. پھر بھی بولیے, پھر ان سے پوچھیں آپ حضرت علی کو مانتے ہیں, حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی رکھتے ہیں. ہم نے کہا حضرت علی کی محبت کا آئینہ ایک اور شخصیت ہے. حضرت علی سے محبت ہے, یہ تو دعویٰ ہے. حضرت علی سے بولو محبت ہے, یہ تو دعویٰ ہے, اس کی دلیل دینی پڑے گی. اس سے پوچھو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتا ہے, اگر چہرہ کھل جائے تو ہاتھ پکڑ کے چوم لینا. بولو سبحان اللہ. اور چہرے پر اگر نہیں مطلب یہ ہے وہ ہے تو اس سے کہنا بس وقت نہیں ہے, موت کا وقت قریب ہے, میں صراط مستقیم ڈھونڈ رہا تھا جو تیرے پاس مجھے نہیں ملا. مناظرہ میں نے نہیں کرنا تجھ سے, اور نہ تجھ سے بحث کرنی ہے، میں تو صراط مستقیم ڈھونڈ رہا تھا۔ لہذا یہ چند نسخے ہیں ولیوں کی جانب سے، سنیو، یہ زیادہ وقت جو میں نے تمہارا لیا وقت ضائع نہیں کیا، یہ وہ قیمتی باتیں ہیں، اس دار میں اگر تم یاد رکھو گے دنیا بھی گلے گلزار ہوگی اور اس عالم میں بھی تمہارے بلے بلے اور واہ واہ ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین جل مجدہ ہمیں سارے صحابہ پر محبت و عقیدت کے نظرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے اہل بیت عزام کی مبارک ہستیوں سے محبت اور ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کا اللہ رب العالمین ہمیں جذبہ اور ایمان عطا فرمائے۔ یہ تھا ہمارے اس جلسے کا موضوع حق چار یار، جس کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے کی، عموماً یہ جلسوں میں نہیں کی جاتی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے ایک دفعہ پھر کہ دوراجی سے جو یہ تحریک اب شروع ہوئی ہے اللہ رب العالمین اسے بام عروج تک پہنچائے، ان بچوں کو اللہ رب العالمین علمی عرفان عطا فرمائے، انہیں صحت و کمال عطا فرمائے، اور جن ہمارے غیور سنی مسلمانوں نے ان کے ساتھ اس علاقے میں باہر سے ان کے ساتھ امداد کی ہے اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے، ان کو ان کے بچوں کی خوشی عطا فرمائے۔ میں آپ کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، سنیو تم نے بہت بڑا حصہ پایا ہے کہ اس پر فتن دور میں، اس پر آشوب دور میں آپ حق کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اب دلائل آپ نے سن لیے، اب دل میں عشق محبت کی چنگاری کو گرم کر کے اس کو ثمر تک پہنچانے کے لیے اب خوش الحان نعت خوانوں سے وہ ایمان افروز کلمات، وہ مبارک اور شائستہ شستہ اور پاکیزہ آوازوں کے ساتھ پاکیزہ کلام کو سماعت فرمائیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں سنی کہ اگر دلوں میں آواز چاہیے تو وہ بھی سنیوں کے پاس ہے، اور دلوں میں اگر بیج لگانا ہے دلائل کے پاس وہ بھی اہل سنت کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں اس سچے مسلک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، اور کل قیامت میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یاد کرا، چلو اب یوں سمجھیے کہ نعرہ لگے گا اللہ رسول کی رضا کے لیے، اور یہی استقبال ہو جائے گا اویس بھائی کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا میرے ساتھ مل کر نعرہ لگانا ہے، اور نعرہ یہ ایمان کا جذبہ ہے، ہنسنا نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ تم فرشتوں کو لکھوا رہے ہو تمہارا عقیدہ کیا ہے، اس ایمانی جذبے کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور آج سندیں بانٹی جا رہی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ جس نے دل سے حق کا اقرار کر لیا اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ، رسول اللہ خود سینے سے لگائیں گے، ابو بکر صدیق خود بولیں گے کون تھا جو رات کو مجھے یاد کرتا تھا، حضرت عمر بھی کہیں گے ارے کون تھا جو ہمارا نام لیتا تھا، عثمان غنی بھی کہیں گے کون ہمارے سخاوت کا چرچا کرتا تھا، مولا کائنات بھی اپنے بازو شفقت کو دراز کریں گے، وہ کہاں پر ہے جو پر فتن دور میں بھی ہماری محبت سے اپنے چراغ کو، اپنے دل کے چراغ کو روشن کیے ہوئے تھا۔ لہذا جس ترتیب سے میں نعرہ لگا رہا ہوں اس کے مقصد کو، نعرہ میں اللہ کی رضا کے لیے لگاؤں گا، آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے جواب دیں گے، لیکن اس میں عقیدہ موجود ہے، ترتیب موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، ٹھیک ہے، نعرہ رسالت، دیکھو نعرہ تکبیر کر کے آپ نے بتا دیا کہ اللہ ہی کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم دے دیا، نعرہ رسالت سے آپ نے ختم نبوت کا ثبوت دے دیا، ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ایسا مزہ نہیں آیا، حق چار یار میں تو در و دیوار گونجنے چاہیے، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، اب ذرا اور مانجنے کے لیے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اسی طرح کا جذبہ پہلے بھی چاہیے مجھے، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اور نکھارنے کے لیے نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، اور بالکل واضح کرنے کے لیے فیض رضا، فیض رضا۔ واخر دعوانا